الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ وہ لوگ جو ایمان لائے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ حاصل کر لو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اس کے بارے میں اس امت کے ایک بڑے ولی نے اس کی تعریف کی، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی شخص اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل کی خواہشات اگر ایک پلیٹ پہ رکھ کے لوگوں کو دکھائی جائیں تو ان خواہشات میں کوئی شرمندگی کا پہلو نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ اس مہینے کا مقصد تقویٰ حاصل کرنا، اور تقویٰ جو ہے وہ خواہشات جب تک صاف نہیں ہوں گی تب تک حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مشائخ نے فرمایا کہ سات چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے سے خواہشات پاک ہو جاتی ہیں۔ چار چیزوں کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، اور اس میں ایک تھی سچی طلب، اور دوسری تھی کثرت ذکر، تیسری چیز تھی عاجزی، اور چوتھی چیز تھی اتباع سنت۔ آج کی رمضان کی اس مبارک رات میں مشائق کی بتائی ہوئی وہ پانچویں چیز بیان کرنے کا ارادہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اندر کی خواہشات پاک ہوتی ہیں، جس سے دل صاف ہوتا ہے، جس سے اس رمضان المبارک کے مقصد کے حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور مشائخ نے فرمایا کہ یہ پانچویں چیز جو ہے یہ رابطہ شیخ ہے، انسان جس سے اصلاح کا تعلق رکھتا ہے، جس بزرگ کے پاس آنا جانا رکھتا ہے، اس سے قوی رابطہ رکھے، اس کے پاس آنا جانا کثرت سے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیکوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو دیکھیے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تقویٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے تقویٰ حاصل کرو، اور حاصل کرنے کا طریقہ آگے کیا بتایا، کونوا مع الصادقین، نیکوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو قرآن پاک نے ہمیں یہ اصول بتا دیا کہ یہ دل کی خواہشات جو پاک ہونی ہیں، جو دل میں تقویٰ آنا ہے، یہ نیکوں کی صحبت کے ساتھ آنا ہے۔ اس امت کے ایک بہت بڑے قرآن کے مفسر گزرے ہیں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے، جس کا نام ہے روح المعانی۔ ہر عالم کے لیے یہ مرجع ہے، یہ ایسی زبردست تفسیر. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے نیکوں کے ساتھ ہونے کا حکم فرمایا ہے تو اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، کہ کتنا زیادہ نیکوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے. تو آگے لکھتے ہیں لِتَكُونُوا مِثْلُهُمْ، اتنی صحبت اختیار کرو کہ تم ان جیسے ہو جاؤ، اتنی صحبت اختیار کرو. اس امت کے علماء نے، مشائخ نے یہ بتا دیا کہ اس دل کو اگر صاف کرنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں کثرت سے آنا جانا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہے تو وہ دیکھے کس کو دوست بناتا ہے. تو اگر تو فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ خوب دوستی ہوگی تو پھر ان کے دین پر ہوں گے، اللہ والوں کے ساتھ خوب دوستی ہوگی تو پھر ان کے دین پہ ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کلیئرلی سپیل آؤٹ کر کے بتایا کہ جہاں صحبت رکھو گے بس ویسا دین ہوگا، اس سے زیادہ آگے پیچھے نہیں ہو سکو گے. اس لیے یہ بہت ضروری کہ نیکوں کی صحبت اختیار کی جائے. جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر. نیکوں کی صحبت میں جاؤ گے تو ایک نہ ایک دن خود بھی ان کی خوشبو کو لے کے آؤ گے. سالک جو شیخ کی صحبت اختیار کرتا ہے، شیخ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو سالک کا شیخ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کی چار قسمیں ہیں، یہ چار قسم کی نسبتیں ہیں. اور پہلی قسم ہے نسبت انعقاسی، نسبت انعقاسی، کہ یہ وہ نسبت ہے جو سالک کو اپنے شیخ کے ساتھ بڑی ہی کم درجے کی نسبت حاصل ہوتی ہے. نسبت انعقاسی یعنی مناقص ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شیخ کی صحبت میں وہ آتا ہے، بیان سنتا ہے، نصیحت کی بات سنتا ہے، یا ویسے ہی کسی وجہ سے آنا جانا ہوتا ہے تو اس کے دل پہ کچھ اثر ہوتا ہے. جتنی دیر سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ اثر لیتا ہے، اس کو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، مگر اس محفل سے اٹھ کے جاتا ہے اور اس کے اوپر سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. کہ نسبت اتنی ہے جتنی دیر منعکس ہو رہی ہے. شیخ سامنے ہے تو وہ نسبت نظر آ رہی ہے، شیخ سے دور ہوا تو وہ نسبت ختم. جیسے سورج نکلتا ہے تو چیزیں روشن ہوتی ہیں، سورج چلے جاتا ہے تو چیزیں بالکل اندھیری ہو جاتی ہیں. تو یہ نسبت سب سے زیادہ کمزور نسبت ہے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ چار قسم کی نسبت ہے، اور اس میں سب سے کمزور نسبت یہ نسبت انعقاسی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ مرید کو اتنی کمزور نسبت ہوتی ہے؟ دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو وہ آنا جانا ہی اتنا زیادہ نہیں رکھتا، اس کی اور بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ معمولات بالکل نہیں کرتا. وہ جو عمل جس کی وجہ سے دل صاف ہوتا ہے، جس سے نصیحت کی بات دل میں انٹر ہوتی ہے، وہ عمل نہیں کر رہا ہوتا. تو معمولات بالکل نہیں کرتا، کوئی اللہ اللہ نہیں کرتا، کوئی اللہ کی یاد کا معاملہ نہیں ہوتا. اس لیے جب شیخ نصیحت کرتے ہیں اس وقت کچھ اثر پھر بھی ہوتا ہے. اپنے گھر واپس جاتا ہے تو وہ نصیحت کا بالکل ختم. چنانچہ گھر واپس جائے گا اور گھر جا کے گانا بجانا دیکھ رہا ہوگا، گھر واپس جائے گا نامحرم سے گفتگو ہو رہی ہوگی، شکر گزاری کے اوپر بیان سن کے جائے گا، گھر جاتے ہی ناشکری کی باتیں بیوی سے شروع کر دے گا کہ تم ایسی بھی ہو اور تم ویسی بھی ہو. تو یہ جو اثر جو ہے نا، یہ رہتا نہیں ہے دل پہ. غصے پہ بیان سن کے جائیں گے اور گھر جاتے ہی غصہ شروع کر دیں گے، تو یہ وہ نسبت ہے کہ جس کو سب سے کمزور نسبت کہا گیا. ہمارے مشائخ نے اس کی مثال یہ دی کہ جیسے انسان آگ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، جب تک آگ کے سامنے بیٹھتا ہے تو گرمی اسے محسوس ہوتی ہے، آگ سے دور ہٹتا ہے تو پھر سردی میں آ جاتا ہے. تو یہی مثال اس سالک کی ہے کہ جس کو نسبت انعکاسی ہے، وہ نہ معمولات کرتا ہے نہ دل کی صفائی کرتا ہے، گناہوں کی پکی عادت ہوتی ہے، وہ گناہ چھوٹنے کا کوئی چانس نہیں. بس نصیحت سن کے واپس گھر گیا، جیسی زندگی گزر رہی تھی ویسی زندگی گزرتی ہے. ایسا سالک کیا کرے؟ ایسا سالک کے لیے دو ہی کام ہے، یا تو کثرت سے آنا جانا رکھے، زیادہ آئے جائے، زیادہ صحبت اختیار کرے، یا دوسرا آپشن وہ ہے جو سیدھا آپشن ہے جو سب کو دیا جاتا ہے بیعت ہوتے وقت، کہ یہ معمولات کرو، اللہ اللہ کریں گے تو دل صاف ہوگا. یہ دل صاف ہوگا تو نصیحت اثر کرے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے، دل کی پالش جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے. تو ایسے بندہ جو ہے وہ کیفیات سے محروم ہوتا ہے، اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی کی کوئی بات اثر کرتی نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے اس کو پسند آئے، نصیحت سننا پسند آئے، مگر وہ نصیحت اس کو عمل میں بدل نہیں سکتی، وہ نصیحت اس کے لیے عمل میں نہیں بدلتی. تو اس نصیحت کی وجہ سے وہ عمل نہیں کرے گا. چنانچہ مہینے گزر جائیں گے، فجر کی نماز قضا ہو رہی ہوگی، وہ نصیحت کچھ نہیں کر سکتی اس کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی نسبت ہی اتنی کمزور ہے، یہ نسبت انعکاسی ہے کہ جب حضرت سامنے ہوں گے تو حضرت کی بات جو ہے وہ اچھی لگے گی، آپ اس وقت ہو سکتا ہے آنسو بھی بہا دیں، مگر یہ بات جو ہے یہ آپ کے لیے عمل میں تبدیل نہیں ہو سکتی. چنانچہ مرد حضرات جو ہیں وہ معمولات کی پابندی پھر بھی کرتے ہیں، عورتوں میں معمولات کی کوئی پابندی نہیں. آپ جتنا بھی ان کو سمجھا لیں کوئی پابندی نہیں. چنانچہ آپ بیان کریں وہ خوب روئیں گی دھوئیں گی، مگر گھر جائیں گی تو وہی غیبت ہوگی، وہی خیالات ہوں گے، وہی گاسپنگ ہوگی، وہی ہر طرح کے گناہ ہوں گے جو گناہ کرنے ہیں، وہی لڑائی جھگڑے، بحث مباحثہ، غصہ، یہ چیزیں زندگی گزر جائے گی اور زندگی بھر یہ ان کے ساتھ رہیں گی. کیونکہ نسبت جو ہے وہ نسبت انعکاسی، بس تھوڑی دیر بیان سنا تو آنسو بہائے اور اس کے بعد کوئی اثر نہیں، کیونکہ دل پہ کوئی محنت نہیں. کوئی اس مجلس سے باہر اللہ کے تعلق کا معاملہ ہی نہیں، غفلت ہی غفلت. کمپیوٹر کھولیں گے اور انٹرنیٹ پہ ایسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں کافر بھی نہیں جاتا ہوگا. تو یہ نسبت انعکاسی ہے. تو نسبت انعکاسی والا بندہ جب تک دو چیزیں نہیں کرے گا آگے بڑھ ہی نہیں سکے گا. یہ نسبت انعکاسی ہی رہے گی، یہ زندگی بھر یوں ہی رہے گی. یا تو وہ خوب کثرت سے آئے جائے کہ اپنی خواہشات کو اتنا تو مار دے کہ پابندی کے ساتھ شیخ کی صحبت میں آتا جاتا رہے، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ معمولات کو پابندی سے کرے. تو یہ نسبت انعکاسی یہ سب سے کمزور نسبت. اس سے اوپر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، اردو زبان میں قرآن پاک کا سب سے پہلا ترجمہ انہوں نے کیا، انہی کی تفسیر عزیزی میں یہ چار نسبتیں لکھی ہوئی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ نسبت انعکاسی سے اوپر ایک نسبت ہے جس کو نسبت القائی کہتے ہیں. نسبت القائی کیا ہے؟ یہ نسبت انعکاسی سے تھوڑی سی اسٹرانگ نسبت ہے. کہ یہ وہ سالک ہوتا ہے جو بیت بھی ہوتا ہے، آتا جاتا بھی تھوڑا زیادہ ہے، کچھ نہ کچھ معمولات کر لیتا ہے۔ تو کبھی تو بہت ہی اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو معمولات چل رہے ہوتے ہیں، پھر کبھی معمولات ڈپ کر جاتے ہیں۔ چند دن فجر ہو رہی ہے، چند دن فجر قضا ہو رہی ہے، کبھی تو تہجد بھی پڑھ لی اور کبھی جو ہے وہ کچھ نہیں ہو رہا، چند دنوں تک جو ہے وہ مراقبہ ہو رہا ہے، پھر چند دن۔ تو یہ وہ غیر استقامت والا سالک ہے، مگر پہلے والے سے بہتر ہے یہ کہ اس کو ایک سٹرونگر نسبت حاصل ہے۔ تو مشائخ نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی مثال ایسے کہ اس نے آگ میں سے کچھ دیا جلا کے لے کے چلے گیا، تو اس کے پاس اپنی بھی کچھ روشنی ہے، مگر وہ روشنی جو ہے وہ ہواؤں اور تھپیڑوں کی وجہ سے جو ہے کبھی بند ہو جاتی ہے تو کبھی پھر جل جاتی ہے۔ تو یہ وہ سالک ہے جس کو نسبت القائی حاصل ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ آتا جاتا رہتا ہے۔ شیخ کے پاس آ کے اس نے واقعی کچھ حاصل کیا ہے جو واپس لے کے جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ورڈز آر کنورٹڈ انٹو ایکشن، کچھ نہ کچھ بات سنی تو کچھ نہ کچھ عمل کیا۔ نصیحت سنے گا کہ غیبت نہیں کرنی تو ہو سکتا ہے دو چار دن تک غیبت نہ کرے، گھر میں بھی منع کرے۔ تو یہ وہ نہیں ہے جو غصے پہ نصیحت سنے گا کہ غصہ نہیں کرنا اور جاتے ہی غصہ کرے گا، یہ وہ ہے جو سوچے گا اور اس کے دل میں اتنی قوت اللہ نے ڈال دی ہوگی معمولات اور اعمال کی وجہ سے کہ وہ کچھ نہ کچھ قائم رہے گا۔ تو یہ نسبت نسبت القائی کہلائی جاتی ہے۔ تو ایک نسبت انعقاسی، ایک نسبت القائی۔ تو رابطہ شیخ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لیولز پہ ہوتے ہیں، تو یہ پہلے دو لیولز ہیں۔ ایک تیسری نسبت ہے جس کو نسبت اصلاحی کہتے ہیں، یہ وہ نسبت ہے جو ہمارے اکابرین کو حاصل تھی۔ اس نسبت والا سالک جو ہوتا ہے اس کو معمولات کی پابندی حاصل ہوتی ہے، وہ نصیحت بھی سنتا ہے، اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے، بڑی ہی مشکل سے اس سے گناہ ہوتا ہے۔ تو ایسا سالک جو ہے وہ نہ صرف آتا جاتا ہے، اپنے معمولات پوری کرتا ہے، شیخ کی نصیحت اس کے دل پہ بجلی بن کے گرتی ہے، کبھی ڈانٹ پڑ جائے تو اسے رات بھر نیند نہیں آئے گی، کبھی اس کی اصلاح کی بات اسے پتہ چل جائے تو وہ واقعی اپنے آپ کو بدل رکھ ڈالے گا۔ یہ وہ ہوتا ہے جو چٹانوں پہ پیر رکھ کے آگے بڑھ جانے والا سالک ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو یہ وہ پودا ہے کہ جس کے مالی نے اس کو کاٹا جھانٹا ہوتا ہے، اس کو بنایا ہوتا ہے۔ اس لیے جو سالک اس نسبت کا حامل ہوتا ہے اس کی واقعی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ پہلی دو نسبتوں والا جو ہے اس کو اگر تھوڑی سی اصلاح کی بات، تھوڑا سا پیچھا پڑا جائے تو زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ چلا جائے گا۔ وہ ایک سالک تھے نا، وہ بزرگ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ حضرت سمجھ نہیں آتا ہے، گھر سے کام سے آتا ہوں واپس، کبھی گھر جانا ہوتا ہے تو بڑا فریش ہو کے تیزی سے گھر جاتا ہوں، اور آپ کے پاس آنا ہوتا ہے تو بڑا بوجھل ہو کے آتا ہوں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ حضرت کو یہ بات کر رہے ہیں، حضرت گھر جانا ہوتا ہے بڑا فریش ہو کے جاتا ہوں بیوی کے پاس، آپ کے پاس آنا ہوتا ہے تو پتہ نہیں اتنا بوجھل ہو کے آتا ہوں۔ حضرت نے آگے سے فرمایا کہ بھائی جو توجہ وہ تجھے دے سکتی ہے وہ میں نہیں دے سکتا۔ تو جو سالک نسبت اصلاحی والا ہوتا ہے وہ شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کھاتا ہے۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بڑی ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول تھا، خانقاہ تھی اور واقعی سالک آتے تھے، کئی دن رہتے تھے۔ ایک فکسڈ معمول ہوتا تھا، صبح یہ کرنا ہے، دوپہر یہ کرنا ہے، شام یہ کرنا ہے، اگر آئے ہو کچھ بننے کے لیے تو ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ بہت ہی بڑے عالم ہو یا بہت ہی بڑے جو کچھ ہو، اگر اصلاح کے لیے آئے ہو تو یہ معمول ہے۔ حتیٰ کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ اس زمانے میں نوجوان تھے, فارغ ہوئے پڑھ کے تو سوچا کہ حضرت تھانوی کی صحبت میں کچھ دن گزاریں گے. تو جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں پہ جو سسٹم تھا اس میں ان کو بھی رہنا پڑا, ایک ہی کمرے میں دونوں حضرات کو جگہ دی گئی. اب کیونکہ دونوں فریش عالم تھے اور ایسے پکے بزرگ علماء تھے تو رات کو جو ہے عشاء کے بعد کسی فقہی مسئلے میں گفتگو شروع ہوئی. تو وہاں کے جو دربان صاحب تھے نا, ان کو حضرت کی طرف سے حکم تھا کہ اتنے بجے کے بعد پوری خانقاہ میں سے آواز کسی کی نہ آئے, سونے کا وقت سونے کا وقت ہے. تو وہ جو دربان صاحب تھے وہ ان دونوں حضرات کے کمرے کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ بالکل آواز بند کر دو, اگر زیادہ گفتگو کرنی ہے تو تمہارا بستر خانقاہ سے باہر لگا دیتا ہوں. اتنے بڑے بزرگوں کو, اتنے بڑے علماء کو یہ بات کہی. اس زمانے میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں خانقاہ پہ ہوتے تھے. انہوں نے دوسرے دن جا کے حضرت کو شکایت کی کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا بن نوری صاحب, ان دونوں حضرات کو آپ کا دربان کہہ رہا ہے کہ باہر بستر لگا دیں گے. حضرت نے کہا کہ اچھا, تجھ کو ہمارے اصولوں کا پاس نہیں ہے, سب سے پہلے تو تیرا بستر باہر لگانا چاہیے. اتنی سختی وہاں تھی اور بستر واقعی باہر لگا دیا ان کا. حضرت نے کہا اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اصولوں کو توڑنے کی تو مجھے سجیشنز دے رہا ہے تو باہر جا. اور دو تین دن تک باہر رہے, اور پھر کیونکہ ان کو اشعار لکھنے کی عادت تھی تو انہوں نے شعر لکھ کے بھیجا. اور شعر کیا لکھ کے بھیجا, اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا, اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری. تو حضرت کو شعر بڑا اچھا لگا, نے کہا اچھا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ. تو پتہ چلا کہ بڑی سختی ہوتی تھی, واقعی تربیت کے لیے جاتے تھے, یہ نسبت اصلاح ہی تھی, ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی. آج تو ڈانٹ ڈپٹ بڑی مشکل ہے, سختی جہاں تھوڑی سی ہوتی ہے تو سالک جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جی حضرت نے ڈانٹ دیا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس دن ہمارے شیخ ہمیں نہیں ڈانٹتے تھے ہم سمجھتے تھے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے کہ آج ڈانٹ نہیں پڑی ہے. تو مخلص شیخ وہ ہوگا جو ڈانٹنے کے موقع پہ ڈانٹ دے گا, مگر ظاہر ہے مخلص شیخ وہ ہے جو نسبت اصلاحی والے سالک کو ڈانٹے گا, ورنہ اس کے علاوہ جو سالک ہوگا وہ تو ویسے ہی ویٹ کر رہا ہوتا ہے کوئی موقع ملے اور میں ان چینز کو توڑوں اور نکلوں یہاں سے. کیا سارا وقت حضرت کی باتیں سر پہ. تو مخلص سالک وہ ہے جو نسبت اصلاحی والا سالک ہو, اپنے معمولات پوری کرتا ہے, شیخ اس کی تربیت خوب کرتے ہیں. ایک صاحب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت یہاں آپ کے یہاں خانقاہ میں آ کے بڑا مزہ آتا ہے, کیونکہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اتنے اسٹرکٹ رولز نہیں تھے, کھانے پینے بھی چلتے تھے, اچھی غذائیں ملتی تھیں, رات کو کوئی سونے کا معمول نہیں تھا. رات کو حضرت کو لے کے بیٹھ جاؤ, حضرت رات بھر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. اور حضرت کے اندر اتنی عاجزی کہ کبھی کبھی حضرت اپنے مریدین کے پیر بھی دبا دیا کریں گے, سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک رنگ ہے ہمارے بڑوں کا. تو اس نے کہا کہ حضرت یہاں تو بڑا مزہ ہے, یہاں آ کے بڑا دل کو سکون ملتا ہے, ادھر حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جاتے ہیں نا تو وہاں بڑے بے چینی ہوتی ہے. تو آخر کو بزرگ تھے, سچی بات ان کو بتائی کہ میاں ہم جو ہیں نا ہم تو کمپاؤنڈر والے ہیں, ایک ہوتا ہے سرجن ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈر جو دوائیاں دیتا ہے مرہم رکھتا ہے, ہم مرہم رکھتے ہیں, اصل تو وہ ہیں جو کاٹتے چھانٹتے ہیں اور اصل بیماریوں کو دور کرتے ہیں. تو نسبت اصلاحی وہ کہ جس کے اندر سالک اپنے معمولات کی پابندی کرتا ہے, مشائخ جو ہیں تربیت کرتے ہیں جس طرح سے بھی کریں, ڈانٹ کے کریں, نصیحت دے کے کریں, بائی ایگزامپل بھی کریں, اور سالک جو ہے وہ پکا ارادہ رکھتا ہے کہ ہاں میں نے آگے بڑھنا ہے. یہ وہ نسبت ہے جس پہ کئی مرتبہ سالک جو ہے وہ اپنے شیخ سے آگے بڑھ جاتا ہے. شیخ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے جو آگے بڑھ جائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم میں بالکل جب آخری وقت آیا, دورہ حدیث مکمل ہو رہا تھا, تو خبر آئی کہ جی دستار بندی ہوگی اور لوگوں کو بلایا جائے گا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے, ان کے جو استاد, ان کے جو شیخ تھے, کہ حضرت سنا ہے دارالعلوم والے ہماری دستار بندی کروا رہے ہیں. حضرت ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ دستار بندی ہو, ہماری دستار بندی ہو گئی تو دارالعلوم کی ہی بدنامی ہے. تو یہ عاجزی تھی, مگر شیخ پہچانتے تھے کہ وہ کیا چیز ہے, تو بڑے ہی غصے سے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ اشرف علی, ابھی تو ہم تمہارے سامنے ہیں تو تمہیں اپنا آپ نظر نہیں آتا, کل کو جب ہم نہیں ہوں گے تو اس دنیا میں تم ہی تم ہوگے. تو شیخ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جو اس لائن سے اصلاح کروائے گا وہ کئی مرتبہ شیخ سے بھی آگے چلے جاتا ہے. چنانچہ کئی سارے علماء کا یہ موقف ہے, وہ پروف کرتے ہیں کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی صدی کے مجدد تھے. تو ایک ہے نسبت انعکاسی, ایک ہے نسبت القائی, اور ایک ہے نسبت اصلاحی. یہ وہ نسبت ہے جو ہمارے اکابرین کو حاصل تھی, کہ جن کے لیے شیخ ان کی زندگی میں ریلیونٹ ہوں, صرف بیان سننے کی حد تک نہیں, صرف دعائیں کروانے کی حد تک نہیں, بلکہ وہ واقعی چاہتے ہیں کہ اس دل کی اصلاح ہو جائے. تو خوب اصلاح پھر شیخ بھی کرتے ہیں. تو کئی مرتبہ شیخ جو ہیں وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ جی کس کی اصلاح کرنی ہے, کس کی نہیں کرنی ہے. ہر ایک کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہر ایک اس اصلاحی والی نسبت کا بندہ ہے ہی نہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, بیعت کی, اور بیعت کرنے کے بعد کچھ دن حضرت کی خدمت میں رہے. تو ایک دن لوگ بھی بڑے حیران ہوتے تھے, اتنے بڑے ہندوستان کے عالم, اور اس وقت ہندوستان کے علماء کا بالکل سب کا اتفاق اس بات پہ تھا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عالم ہندوستان میں نہیں ہے, اور اتنا بڑا عالم ایک شیخ سے بیعت ہونے کے لیے آ گیا. حضرت نے بیعت کر لی, اور بیعت کے بعد وہ چند دن حضرت کی خدمت میں رہے, تو حضرت نے کہا آج کسی کے یہاں دعوت ہے, تم چلو میرے ساتھ. انہوں نے کہا حضرت بالکل میں چلتا ہوں ساتھ. تو ساتھ لے گئے, اور وہاں ایک اور بزرگ بھی آئے ہوئے تھے, حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی وہاں تھے, اور بہت سارے علماء بھی تھے, کچھ حضرت کے اپنے بھی مرید تھے. بڑی خوشی دل میں تھی کہ اتنے بڑے عالم حضرت سے بیعت ہوئے. دسترخوان لگا ہوا تھا اور حضرت بھی تشریف فرما تھے, تو دسترخوان کے اوپر حضرت نے بیٹھتے ہی ایک پلیٹ لی, اس میں کچھ دال ڈالی اور کچھ روٹی رکھی. حالانکہ دعوت بہت ہی پر لطف پر تکلف دعوت تھی, بہت سارے کھانے بنے ہوئے تھے. تھوڑی سی دال لی اور ایک چپاتی رکھی, اور کہا میاں رشید احمد یہ دستر کے کونے پہ بیٹھ کے کھاؤ. سارے حیران کہ ہندوستان کا سب سے بڑا عالم اور یہ اتنے بڑے بزرگ سمجھدار ہیں, اس عالم کی اس طرح تذلیل کہ یہ لو اور کونے پہ بیٹھ کے کھاؤ. انہوں نے بھی لے لیا اور لے کے کونے پہ بیٹھ کے کھانے لگے. اب مشائخ جو ہیں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, یہی اصلاح ہوتی ہے کہ کتنی یہ نفس بھڑک رہا ہے, کتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے تاکہ اس کو جھکایا جائے. تو کونے پہ بیٹھ کے کھانے لگے. حضرت نے دیکھا کہ کوئی ان کی ناراضگی نہیں ہوئی اس بات سے, تو حضرت نے کہا ذرا اور ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اور آگے سے کہا کہ میاں رشید احمد دل تو چاہتا تھا کہ تجھے جوتے میں بٹھاتا, مگر تجھ پر اپنا رحم کر دیا کہ دسترخوان پہ ہی بٹھا لیا. تو آگے سے انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ حضرت واقعی میں آپ کے جوتوں میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں، واقعی آپ نے مجھ پہ رحم کیا کہ مجھے اپنے دسترخوان پہ بٹھا دیا۔ حضرت نے کہا الحمدللہ نسبت کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ تو جب انسان کی خوب اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں اثر نہیں کرتی، مدحہ اور ذم برابر ہو جاتا ہے، تعریف اور تنقید برابر ہو جاتی ہے۔ تو یہ نسبت اصلاحی ہے جو ہمارے اکابرین کو حاصل تھی۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چار قسم کی نسبتیں ہیں، نسبت انعقاسی، نسبت القائی، نسبت اصلاحی، اور چوتھی نسبت کو کہتے ہیں نسبت اتحادی۔ یہ جو نسبت اتحادی یہ بہت ہی کمیاب ہے، یہ بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ وہ نسبت ہے کہ جس کے اندر شیخ اور مرید میں آپس میں اتنا قرب، اتنی زیادہ قرب ہو جاتا ہے کہ شیخ اور مرید کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ نسبت حاصل تھی، جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو پتہ نہ چل سکا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ ساروں نے آ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مصافحہ شروع کر دیا کہ وہ سمجھے نبی یہ ہیں۔ انہوں نے بھی سب سے مصافحہ کر لیا۔ جب سب نے مصافحہ کر لیا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھکے ہوئے تھے، اتنے ساروں سے مصافحہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے سب سے مصافحہ کر لیا اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو لوگوں کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ شیخ کون ہے اور مرید کون ہے۔ یہ نسبت اتحادی ہے۔ کتابوں میں نسبت اتحادی کا ایک واقعہ لکھا ہے، اس سلسلہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں گھر تھا، جہاں ان کی جگہ تھی، اس کے سامنے ایک نان بائی تھا، آج کے زمانے میں جس کو کہتے ہوٹل والا تھا، چھوٹی سی اس کا ہوٹل تھی۔ حضرت سے بہت محبت کرتا تھا، جان چھڑکتا تھا، مگر نہ کوئی عالم تھا، جاہل سا بندہ تھا، نہ کوئی ایسا بہت بڑا کوئی صوفی تھا، بس حضرت سے محبت اس کے دل میں تھی۔ حضرت کے معاذ و نصیحت سنتا تھا، ایک محبت دل میں تھی۔ ایک دن خوب بارش ہو رہی تھی اور اس بارش کے اندر اس نان بھائی نے دیکھا کہ حضرت کے گھر کے اندر کچھ نئے لوگ آئے ہیں، مہمان لگ رہے تھے۔ ان دنوں حضرت کی اہلیہ کی طبیعت بھی خراب تھی، اس کو بھی پتا تھا کہ حضرت کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اور اس کو یہ بھی پتا چل گیا کہ مہمان آئے ہیں، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ مہمان جب گھر میں آتے ہیں تو حضرت کی عادت مبارکہ ہے کہ ان کا اکرام کرنا ہے، رات کا وقت ہے تو ان کو کھانا دینا ہوگا۔ مہمان گھر میں آ گئے تو حضرت نے ان کو بٹھایا، اور حضرت بہت پریشان کہ ان کے کھانے پینے کا اب کیسے انتظام کریں، بہت ہی پریشانی کے عالم میں تھے۔ اس نان بھائی نے دیکھ لیا تھا، حضرت کے کہے بغیر اس نے سالن تیار کیا، روٹیاں تیار کی اور لے کے گھر پہ آ گیا، اور حضرت کھانا ڈھونڈ رہے ہیں گھر میں، کچن میں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، اس نے کھانا سرو کر کے اور مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ حضرت جب مہمانوں کے پاس کھانے کے انتظام کے بغیر آئے اور دیکھا کہ کھانا کھا رہے ہیں مہمان، تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تو مہمان سے جب فارغ ہو گئے تو خوب اللہ سے اس نان بھائی کے لیے دعا کی۔ اللہ والوں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، بڑی دعائیں کی، اور اللہ نے ان کو ایک خاص کیفیت میں ڈال دیا۔ تو انہوں نے اس نان بھائی کو بلایا اور کہا کہ آج میں تجھ سے اتنا خوش ہوں، میں نے اللہ سے تیرے لیے اتنا مانگا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، آج تو مجھ سے جو مانگے گا میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تجھے وہ عطا کر دیں گے، تو جو تو مانگتا ہے مانگ لے، میں اللہ سے دعا کروں گا۔ نان بھائی نے پوچھا کہ حضرت آپ سچ فرمائیں؟ اس نے کہا سچ کہہ رہا ہوں۔ نان بھائی نے کہا کہ حضرت پھر اللہ سے یہ مانگیں کہ مجھے بالکل آپ کے جیسا کر دیں. حضرت نے فرمایا کہ کچھ اور مانگ لے. میں کہا نہیں حضرت, آپ نے فرمایا ہے کہ جو مانگے گا وہ مل جائے گا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. اس کو کمرے میں لے گئے. وہ کمرے میں لے جانے کے بعد اس پہ توجہات دیں, تھوڑی دیر اس کو بٹھایا اور خوب توجہات دی. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب دونوں حضرات کمرے سے باہر نکلے تو واقعی باطنی طور پہ تو وہ حضرت کی طرح شاید ہو ہی گیا ہوگا, ظاہری طور پہ بھی اس کی مشابہت حضرت کی طرح نظر آئی. مگر یہ جو کیفیات بزرگوں کی ہوتی ہیں تو بہت سالوں کی محنت کے بعد یہ دل بنتا ہے. عام بندے کا دل ان کیفیات اور ان تجلیات کو جذب بھی نہیں کر سکتا. تو وہ نانوائی جو تھا وہ ان کیفیات کا متحمل نہ ہو سکا اور تین چار دن بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو تاریخ کے اندر نسبت اتحادی کی تھوڑی مثالیں ہیں. اس میں سے ایک مثال یہ نانوائی اور حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ والی تھی. تو دل کی خواہشات صاف کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری, اور صحبت جو ہے اس کے چار درجے ہیں. ایک یہ نسبت انعکاسی, ایک نسبت القائی, ایک نسبت اصلاحی, اور ایک نسبت اتحادی. اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس نسبت سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اقرب ترین نسبت عطا فرمائے, دنیا اور آخرت میں اپنے محبوب لوگوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, رک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, अब हमें क्या कोई गिराएगा, खुद सहारा मदद को आएगा। अब हमें क्या कोई गिराएगा, खुद सहारा मदद को आएगा। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, रुक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं, रुक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बिल आला वहाब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आल सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, हम आपके आजिज मिस्कीन बंदे हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा, अल्लाह बुरे दिन से महफूज फरमा, अल्लाह बुरी रात से महफूज फरमा, मेरे मालिक बुरे कामों से महफूज फरमा, ऐ अल्लाह हमें बुरे अंजाम से महफूज फरमा, अल्लाह हिदायत मिलने के बाद गुमराही से महफूज फरमा, मेरे मालिक सीधा रास्ता मिलने के बाद भटकने से महफूज फरमा, अल्लाह अपना क़ुर्ब हासिल हो जाने के बाद अपनी दूरी से महफूज फरमा, मेरे मालिक नेमतें मिलने के बाद नेमतों के छिन जाने से महफूज फरमा, अल्लाह इज्जतें मिलने के बाद जिल्लत से महफूज फरमा, मेरे मालिक दर दर के धक्के खाने से महफूज फरमा, ऐ अल्लाह नफ्सो शैतान के मकरो फरेब से महफूज फरमा, अल्लाह नफ्सो शैतान के मकरो फरेब से महफूज फरमा, अल्लाह जिस तरह आसमान को ज़मीन पर गिरने से रोक दिया, मेरे मालिक शैतान को हम पर मुसल्लत होने से रोक दीजिए, मेरे मालिक अपनी रहमत की निगाह फरमा। अल्लाह आपके महबूब ने फरमाया कि रमज़ान का ये पहला अशरा ये रहमत का अशरा है, मेरे मालिक इस रहमत के अशरे में
ہمارے دل پر بھی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے اللہ, ہم پر بھی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے اللہ, اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے میرے مالک, ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت سے لبریز فرما اللہ, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما اللہ, ہمارے انگ انگ میں اپنی محبت پیدا فرما اللہ, ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما میرے مالک, رحمت کا معاملہ فرما اللہ, اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما اللہ, اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما اے اللہ, ہم تیرے نوب تیرے وہ نافرمان بندے ہیں اے اللہ, جو رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں اللہ, صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں میرے مالک, ہمارے حال پر رحم فرما اللہ, اس رحمت کے عشرے میں ہم سے زیادہ آپ کی رحمت کا کوئی مستحق نہیں, میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ, ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما اللہ, جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک, ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ, ہمیں اپنی یاد سے منور فرما اے اللہ, اپنے کرم کے فیصلے فرما اللہ, اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ, من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق نصیب فرما اللہ, اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں میرے مالک, ہمیں تقویٰ کی پوشاک نصیب فرما اے اللہ, اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں میرے مالک, ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما اور اے اللہ, اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے میرے مالک, ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما اللہ, نماز کی حضوری نصیب فرما اور اے اللہ, اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے میرے مالک, ہمیں اپنی رضا نصیب فرما اے اللہ, قیامت کے دن کو خوشیوں والا دن بنا اللہ, کل قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے سامنے کی شرمندگی سے محفوظ فرما اے اللہ, کل قیامت کے دن پریشانی سے محفوظ فرما اے اللہ, ہم تیرے وہ بگڑے ہوئے بندے ہیں کہ دو آدمیوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے اے اللہ, کل ہمارا کیا کرایا جو سامنے سب کے کھول دیا جائے گا اے اللہ, ہم اتنے لوگوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے میرے مالک, قیامت کے دن کے معاملے کو آسان فرما اے اللہ, اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما اے اللہ, ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما اے اللہ, آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے, وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے, میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما اللہ, ہمیں بھی ان میں شامل فرما اے اللہ, اپنی یاد کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ, اپنی یاد کو ہمارا مقصد اعلیٰ بنا میرے مالک, اسے ہمارا مقصد اعلیٰ بنا اللہ, کرم کے فیصلے فرما اے اللہ, اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما اے اللہ, میں نیک نہ بن سکا اللہ, مگر تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا اللہ, نیک نہ بن سکا اللہ, نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں اللہ, ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی دلوں کو زندہ فرما اللہ, ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی اعمال کو پاک فرما اللہ, رحمت کا معاملہ فرما اللہ, اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے اللہ, حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا میرے مالک, خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما اے اللہ, اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما اللہ, اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما میرے مالک, جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ, ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما میرے مالک, اپنے کرم کے فیصلے فرما اے اللہ, جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک اپنے کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ جو اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، میرے مالک جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان سب کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔